کسی کے گھر میں مہمان ہوا تو میزبان نے پانچ مرغیاں پکائیں اور مہمان کے حوالے کی. سب بیٹھے تھے اور کہا کہ بھائی آپ اس کو تقسیم کیجیے. میزبان کے دو لڑکے تھے, دو لڑکی تھی, اور باپ میاں بیوی, دو لڑکے اور دو لڑکیاں. تو میزبان نے پوچھا کہ جفت طریقے سے کروں یا طاق سے, یعنی ایون سے یا آٹ سے. تو اس نے کہا کہ بھائی طاق تو پسندیدہ ہے, اللہ وتر و یحب الوتر, اللہ بھی ایک ہے اور طاق کو پسند کرتا ہے. تو اس نے کہا بہت اچھا. تب اس نے کہا, پانچ مرغیاں تھی اور وہ سب, اس نے کہا تم اور تمہاری بیوی اور ایک مرغی, تین ہوئے نا, یہ لو تمہارے دو بیٹے اور ایک مرغی, تین ہوئے, یہ لو تمہاری دو بیٹیاں اور ایک مرغی, تین ہوئے, یہ لو, اور میں ہوا اور دو مرغی, ہم تین ہو گئے. اب جب یہ دیکھا کہ اس نے دو مرغیاں دبا لی تو میزبان کے چہرے پر بل پڑ گئے اور تیوری چڑھ گئی. تو میزبان نے نوٹ کر لیا, اس نے کہا مہمان نے, اس نے کہا حضور لگتا ہے آپ کو میری تقسیم پسند نہیں آئی, اگر آپ کہیں تو میں بجائے طاق کے جفت سے کر دیتا ہوں ایون نمبر سے. اس نے کہا ٹھیک ہے, سب مرغیاں جمع کر لی. اب اس نے کہا کہ تم ہوئے اور تمہارے دو بیٹے اور ایک مرغی, چار ہوئے, یہ لو. بڑھیا ہوئی, اس کی دو بیٹیاں اور ایک مرغی, چار ہوئے, یہ لو, اور میں ہوا اور تین مرغی ہوئی, چار ہو گئے میرا. پھر ہنس کر کہتا ہے کہ اس اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے مجھے اتنی اچھی تقسیم کرنے کی عقل عطا فرمائی. دیکھو حدیث شریف میں آتا ہے کہ ان نکست الضحک تمیت القلب, کہ ہنسی کی کثرت جو ہے وہ دل کو مردہ کرتی ہے, یہ حدیث شریف ہے. لیکن میرے مرشد فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو, حدیث شریف کا سب ترجمہ مت پڑھو جب تک بڑے علماء کی شرح نہ دیکھے یا کسی عالم سے نہ پوچھے, اس وقت سب ترجمے سے لوگ پڑھ کے گمراہ ہوتے ہیں. اب اگر یہ جو حدیث پڑھے گا تو وہ تو زندگی بھر ہنسے گا بھی نہیں, یہی ہوگا نا کہ بھائی جو ہنسے گا وہ تو دل مردہ ہوگا. اور ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ اللہ والے خوب ہنستے بھی ہیں ہنساتے بھی ہیں, اور علماء ہنستے بھی ہیں ہنساتے بھی ہیں. تو ان کا کیا یہ حدیث شریف کے خلاف عمل کرتے؟ تو اب اس کی شرح دیکھنی پڑے گی. تو میرے شیخ فرماتے کہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ نے لکھا کہ اس کی شرح یہ ہے کہ وہ ہنسی دل کو مردہ کرتی ہے جو غفلت کی حالت میں. نیک دوستوں میں ہنسنا یہ دل کو جو ہے مردہ نہیں کرتا, نیک دوستوں میں ہنسنا یہ دل کو مردہ نہیں کرتا بلکہ یہ تو مطلوب ہے. میرے شیخ فرماتے کہ دیکھو ایک بچہ ہے, وہ ماں باپ کا نافرمان ہے, اگر وہ ہنسے گا تو باپ کو اس کے ہنسنے سے کتنا غصہ آئے گا. اگر ظالم ایک تو نافرمانی کرتا ہے اوپر سے ہنستا بھی ہے, اور اگر فرما بردار بچہ نہیں ہنستا تو باپ کا دل دکھتا ہے کہ بیٹا تجھے کیا غم ہے, تو ہنستا کیوں نہیں ہے. تو اسی طرح سے فرماتے ہیں کہ فرما بردار بندے کی ہنسی اللہ کو بھی پسند ہے. اللہ تعالیٰ جو یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے بندے پاگل ہو جائیں, ڈپریشن کے مریض ہو جائیں. اس زمانے کے اندر سچ بتاتا ہوں جو لوگ ہنستے نہیں ہیں وہی پاگل ہوتے ہیں, وہ پاگل ہو جاتے ہیں, ڈپریشن کا مرض ہو جاتا ہے ان کو. اسی لیے جو ہے وہ ہنسنا لیکن نیک دوستوں میں ہو, نیک دوستوں میں ہنسنا ہو, یہ دل کو مردہ ہرگز نہیں کرتا. خواجہ صاحب مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد ہم تھانہ بھون میں گئے. جب تھانہ بھون گیا تو دیکھا کہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھانہ بھون کے دروازے کی, خانقاہ کے دروازے کی چوکھٹ پکڑ کر یہ شعر پڑھ رہے ہیں. حضرت کا انتقال ہو چکا تھا. کیا شعر؟ کہ چمن کا رنگ گو تو نے سراسر اے خزاں بدلا, چمن کا رنگ گو تو نے سراسر اے خزاں بدلا, نہ ہم نے شاخ گل چھوڑی نہ ہم نے آشیاں بدلا. یعنی اگر شیخ کا حکیم الامت کا انتقال ہو گیا تو یہ تھوڑی ہے کہ ہم ان کی تعلیمات کو چھوڑ دیں گے, ہم ان کی باتوں کو چھوڑ دیں گے, ان کے در کو چھوڑ دیں گے. یہ تو ہمیں وعبد ربک کا حتی یاتی کل یقین نپٹانا ہے. پھر فرماتے کہ خواجہ صاحب کے ساتھ ہم گئے, خواجہ صاحب بیٹھے, سب کو ہنسایا, لطیفے سنائے, خوب ہنسایا. خواجہ صاحب کا اسی پہ یاد آیا کہ ایک دفعہ حضرت تھے تو جنگل میں گئے, ان کے ساتھ اور بھی رفقا وغیرہ دوسرے تھے, تو ایک مولوی منظور صاحب تھے, ان کا نام منظور تھا. تو اب یہ جو ہے شکار کے لیے گئے تھے یہ لوگ. اب ہوا یہ کہ مولوی صاحب جو ہے وہ مولوی منظور صاحب استنجا کر رہے تھے, تو اچانک ان کو استنجا کر کے ڈھیلے سے سکھا رہے تھے, تو اچانک ان کو جو ہے وہ چیتل نظر آیا. اب انہوں نے کیا کیا کہ اب اس ایک ہاتھ میں ڈھیلا, دوسرے ہاتھ میں بندوق سنبھالی اور فائر مارا. اب فائر مارا تو اس نشانہ خطا ہو گیا. تو خواجہ صاحب نے یہ منظر دیکھا, فوراً شیر کا ایک ہاتھ میں بندوق ہے اور ایک ہاتھ میں پستل, ایک ہاتھ میں بندوق ہے اور ایک ہاتھ میں پستل, پھر بھی نہ گرا مولوی منظور سے چیتل. تو دیکھو اللہ والوں کی کیسی شاعری کرتے اور کیسا جو ہساتے ہیں. تو خواجہ صاحب نے جو ہے خوب ہسایا. پھر پوچھا خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ بتاؤ اس وقت ہنسنے کی حالت میں کس کس کا دل اللہ تعالی سے غافل تھا. تو مفتی صاحب کہتے ہیں ہم سب خاموش رہے. تو خواجہ صاحب نے فرمایا کہ الحمدللہ کہ اس ہنسنے کی حالت میں بھی میرا دل اللہ سے غافل نہیں تھا. اور یہ شعر پڑھا کہ لبوں پہ گو ہے ہنسی بھی ہر دم, لبوں پہ گو ہے ہنسی بھی ہر دم اور آنکھ بھی میری تر نہیں ہے, لبوں پہ گو ہے ہنسی بھی ہر دم اور آنکھ بھی میری تر نہیں ہے, مگر جو دل رو رہا ہے پہ ہم کسی کو اس کی خبر نہیں ہے. اصل چیز جو ہے میرے دوستو رونا آنکھ سے مبارک ہے, نعمت ہے, کامل نعمت ہے, لیکن نعمت کاملہ نہیں ہے, وہ کمال نہیں ہے, کمال نعمت نہیں ہے. نعمت کاملہ تو ہے لیکن کمال نعمت نہیں ہے. رونا, اصل رونا جو ہے میرے دوستو یہ دل کا رونا ہے. اگر دل رو رہا ہے اللہ کی یاد میں تب تو رونا مبارک ہے. اسی لیے مولانا رومی رحمتہ اللہ نے اس دل کو مبارکباد پیش کی, وہ دل جو اللہ کی یاد خاطر رو رہا ہے. اور میرے شیخ فرماتے ہیں وہ دل جو تیری خاطر فریاد کر رہا ہے, وہ دل جو تیری خاطر فریاد کر رہا ہے, اجڑے ہوئے دلوں کو آباد کر رہا ہے. وہ دل جو تیری خاطر فریاد کر رہا ہے, اجڑے ہوئے دلوں کو آباد کر رہا ہے. تو آنکھ سے رونا مبارک تو ہے, لیکن یہ کیسا رونا ہے کہ مسجد میں روتا ہے, ملتزم پر روتا ہے, خانہ کعبہ میں جا کر روتا ہے, حالت طواف میں روتا ہے, دعا میں روتا ہے, لیکن جب سڑک پہ نکلتا ہے تو انہی آنکھوں سے جس سے یہ آنسو ٹپکا رہا تھا اب انہی آنکھوں سے حسینوں کو دیکھ رہا ہے, عورتوں کو دیکھ رہا ہے, لڑکوں کو دیکھ رہا ہے. جس جن شکلوں کو دیکھنے سے اللہ نے منع کیا ان شکلوں کو دیکھنا ہے. اب بتاؤ اس کا رونا کیا ہوا, کیا رونا گیا اس کا, سب بیکار گیا کہ نہیں گیا؟ لہذا اسی لیے فرمایا کہ ایک آدمی آنکھ سے نہیں روتا لیکن اس کا دل روتا ہے. وہ کیا کہ میں اللہ کو خوش رکھوں اور اللہ کو ناراض نہ کروں. میرے دوستو یہ زیادہ مبارک بات بنتا ہے, یہ زیادہ مبارک ہے. بندہ رونا نعمت ہے, رونا نعمت ہے, مانگنی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مانگی ہے. لہذا رونا مانگنا, رونے کی دعا کرنا کہ اللہ مجھے رونا نصیب ہو جائے, یہ دعا کرنا یہ سنت ہے, ذوق نبوت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذوق مانگا کہ اللہ مجھے بہت بہنے والی آنکھیں عطا فرما. لیکن میرے دوستو یہ نعمت بہت اچھی ہے, لیکن اس سے زیادہ بڑی جو نعمت ہے وہ یہ کہ دل کے اندر اللہ کی محبت کا درد ہو, اور دل کے اندر یہ درد ہو کہ میں اپنے مالک کو خوش رکھوں اور اس کو ناراض نہ کروں. یہ وہ چیز ہے جو علی اللہ کی خصوصیت ہے اور علی اللہ کے ساتھ خاص ہے. اور کیوں؟ یعنی گناہوں سے بچنے کا غم اٹھانا اور گناہوں سے بچنے میں تکلیفیں اٹھانا, اپنے دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا, آرزو کو پاش پاش کر دینا اور دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا, یہی وہ چیز ہے, یہی وہ غذا ہے جو علی اللہ کے لیے خاص ہے. فاسق کو, گنہگار کو یہ نعمت حاصل نہیں ہے. وہ یہ اللہ والا اپنے دل کے ٹکڑے کر دیتا ہے لیکن اللہ کے قانون کو نہیں توڑتا, اپنے دل کو توڑ دیتا ہے لیکن اللہ کے قانون کو نہیں توڑتا. یہ ہے اصل خصوصیت. لہذا رونا نعمت ہے, لیکن اس سے کیا بہتر ہے کہ دل اس کا رو رہا ہو, دل رو رہا ہو اور یہ اللہ کو ناراض نہ کرے, یہ زیادہ بڑی نعمت ہے. لہذا ہنسنا اس زمانے کے اندر بہت ضروری ہے, اس زمانے کے اندر ہنسنا یہ بہت ضروری ہے. جو لوگ ہنستے نہیں ہیں وہ پاگل ہو جاتے ہیں, ڈپریشن کے مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ہر وقت جو سوچ رہے ہیں ایسے بیٹھے ہوئے، ان کو جو ہے وہم کا مرض ہو جاتا ہے، بالکل ایسے ایسے جو بیٹھے نا، بس جو آدمی ایسے بیٹھا ہوتا ہے مجھے ڈر لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو یہ ایک پاکستان اور بنا لے، ایک پاکستان ہم سے سنبھل نہیں رہا، اگر ایک اور بن گیا تو مصیبت ہو جائے گی۔ اسی لیے میرے شیخ فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کسی سیارے کو دو چاند دیے، کسی کو چار چاند دیے، اور کسی اب جو جس کو چار چاند دیے اس کا نام کیا ہے، زحل، مشتری، زحل یا مشتری ہے تو چار چاند، لیکن اب سائنسدان کہتے ہیں اس کو چار نہیں بلکہ 63 چاند ہیں اس کے، توبہ توبہ 63 چاند ہو گیا۔ یہ ساری عجیب چیز ہے، کبھی کچھ کہتی ہے کبھی کچھ کہتی ہے، کبھی کہتی ہے دل کے مریضوں کے لیے انڈے بہت ضروری ہیں، انڈے ضروری نہیں ہے خطرناک ہے کولیسٹرول بڑھ جائے گا، اور پھر کبھی کہتی ہے کہ انڈے کھانا زیادہ ضروری ہے کیونکہ اس سے جو ہے وہ دل تگڑا رہے گا۔ عجیب ہے، تک نہیں ہے سائنس کی۔ اس لیے سائنس پر جو لوگ بنیاد بناتے ہیں نا اور قرآن شریف کو سائنس سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ سب نادانی کرتے ہیں، میں سچ بتاتا ہوں، کیونکہ سائنس کا تو یہ حال ہے، اس کی تحقیق تو بدل جائے گی، اگر تحقیق بدل جائے گی تو کیا ہم لوگ شریعت کا مسئلہ بھی بدل جائیں گے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا، شریعت کا مسئلہ نہیں بدل سکتا میرے دوستو۔ اس لیے عقل پر شریعت کی بنیاد رکھنے والا اس سے بڑھ کر الو، اس سے بڑھ کر ڈونکی، اس سے بڑھ کر انٹرنیشنل منکی کوئی نہیں ہے، کیونکہ عقل تو بہت محدود چیز ہے، عقل جو ہے یہ بہت محدود چیز ہے، یعنی اتنی محدود ہے عقل کہ میں یہ کہا کرتا ہوں، اور یہ بات میرے بزرگوں کی بات ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا عقل اتنی محدود چیز ہے کہ انسان عقل سے اپنے ماں باپ کو بھی تسلیم نہیں کر سکتا، کوئی عقل سے بتا دے کہ یہ میری ماں ہے اور یہ میرا باپ ہے، عقل سے کسی کی سنی ہوئی بات نہ کرے، یہ مت کہے کہ بھائی میں کسی کی سنتا نہیں ہوں، بس جو عقل کہتی ہے میں اس پہ عمل کرتا ہوں، تو یہ عقل سے ثابت کر دے کہ میرا ابا ہے یہ میری اماں ہے، چیلنج ہے دنیا عقل کو اور سائنسدانوں کو، چیلنج کرتا ہے یہ ملا کہ جاؤ تم جاؤ پوری دنیا کے خلائی سیاروں پہ جاؤ، جہاں چاہو چلے جاؤ، تو وہاں بعد میں جانا، پہلے اپنے ماں باپ کو ثابت کر کے دکھاؤ۔ لیکن انگریز کہتے ہیں ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، انگریز کو تو ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے وہ اپنے باپ کا نام نہیں بتاتا، ماں کا نام لکھتا ہے پاسپورٹ پہ، کیونکہ سوچتا ہے اگر باپ کا نام لکھوں گا تو پورے پاسپورٹ پہ تو اباؤں کے نام آ جائیں گے، تو ٹھپا کہاں لگے گا ویزے کا، کیونکہ خود دیکھتا ہے کہ میری اماں پر 10-10 انگریز آ رہے ہیں، دولت مشترکہ کامن ویلتھ کی فیڈریشن بنی ہوئی ہے، یہ تو صبح کوئی آ رہا ہے شام کو، صبح پیٹر آ رہا ہے شام کو جان آ رہا ہے، اور اگلے دن جو ہے پتہ نہیں کون کون آ رہا ہے، تو خبر ہی نہیں ہے، تو کیسے، اس لیے وہ اس کو فکر نہیں ہے، اس نے کہا جاؤ، لہٰذا اب آپ اگر کسی انگریز سے اس کے باپ کا نام پوچھے تو ناراض ہو جائے گا، کہے گا یہ مت پوچھو، جس سوراخ میں نکلے اس کی تو خبر ہے لیکن اس میں کیا کیا گیا اس کی خبر نہیں ہے۔ اور یہ مسلمانوں کے لیے خصوصیت ہے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دو چیزیں ایسی زبردست رکھی ہے جو انگریز کے تصور میں بھی نہیں ہے، اس میں سے ایک چیز نسب ہے کہ ان کا نسب بالکل صاف ستھرا پاکیزہ ہوتا ہے کہ ایک ابا ایک اماں، اور اسی طرح سے اور سند ہے کہ تیرا ابا کون، اس کا ابا کون، اس کا ابا کون، پوری سند ہوتی ہے اور یہ سند چلی آ رہی ہے، اور اسی طرح سے علم کی بھی سند ہے، وہ علم کی سند یہ ہے کہ میرا استاد کون ہے، میرے استاد کا استاد کون ہے، استاد اس کا استاد کون ہے، پھر اس کا استاد کون ہے، یہاں تک کہ یہ سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جا کے ملتا ہے۔ یہ صرف وہ چیز ہے جو میرے دوستوں مسلمانوں کے ساتھ خاص ہے، انگریز کو کیا خبر، انگریز کے پیچھے پڑنے والے تو بڑے بیوقوف ہیں، جن کو اتنی تمیز نہیں ہے کہ جب استنجا کرتے ہیں تو استنجا کیا کرتے ہیں، وہ ٹشو سے صاف کرتے ہیں، چاہے چھوٹا استنجا ہو چاہے بڑا ہو، اب پکانے کو، لیکن ٹشو سے مکمل صاف نہیں ہو سکتا، پھر اس کے بعد ان کی عادت ہے کہ باتھ ٹب میں بیٹھتے ہیں، باتھ ٹب کے اندر پانی بھرتے ہیں پھر اس میں بیٹھتے ہیں تاکہ جو پکانا رہ گیا ہے اس کا سلوشن تیار ہو جائے، پھر وہی سلوشن ناک میں جائے گا، کان میں جائے گا، اور جو ہے وہ آنکھوں میں جائے گا، منہ میں جائے گا، اور پھر یہ باہر نکلیں گے، شو 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 پرفیوم چھڑکیں گے، اور بھی جو ہے وہ ٹائی لگا کے نکلیں گے کہ صاحب بہادر چلے جا رہے ہیں، حالانکہ پتہ نہیں ہے صاحب بہادر پخانے کے محلول سے نہا کر آ رہے ہیں، یہ تو حال ہے ان کی زندگیوں کا اور گندگیوں کا، اور ہم نے ان کے پیچھے پڑ رہے ہیں جن کی تو یہ حال ہے، نہ اپنے ماں باپ کی خبر، جب اگر مصیبت آتی ہے تو ماں باپ کو نہیں پوچھتے بلکہ کتوں اور بلیوں کو اٹھا کے بھاگتے ہیں، اصل میں ان کتے سے محبت ہے نا ان کو، تو کتے کی عادتیں ان میں آ گئی. کتے کی عادت یہ ہے, ایک صاحب نے کہا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضرت کتا جو ہے یہ انگریز بڑے وفادار ہوتے ہیں کیونکہ ان کو کتے سے محبت ہے. ہاں حضرت نے فرمایا ہاں بے شک وفادار ہوتے ہیں لیکن اپنی قوم سے نہیں ہوتے. کتوں کی بھی عادت ہے, کتا کسی کتے کا کبھی وفادار نہیں ہوگا, کبھی وفاداری نہیں کرے گا, بلکہ اگر کتا کوئی آ جائے گا تو بھونک بھونک کے اس کو بھگائے گا, پھر دونوں میں بھونک کا مقابلہ ہوگا. اور یہ عجیب بھونکتے ہیں, ان کے بھونکنے کا اسٹائل بھی عجیب ہے, اب کیسے بھونکتے ہیں وہ بھی سنیے. ایک صاحب لکھنؤ گئے اپنے ایک دوست نواب کے گھر میں, اب وہاں رات کو لیٹے تو رات کو کھڑکی کے پاس نیچے کتے آئے اور رات بھر بھونکتے رہے, مقابلہ چلتا رہا. اب وہ صبح دیکھا تو آنکھیں لال, نواب صاحب سمجھ گئے, انہوں نے کہا بھائی میں مجبور ہوں, میں کیا کروں, یہ تو جان ہی نہیں چھوڑتے. تو انہوں نے کہا اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ان کا کچھ علاج کر لوں. تو انہوں نے کہا اجازت ہے میری طرف سے بھائی کرو, ہم بھی بہت پریشان ہیں ان سے, راتوں کو سوتے نہیں ہیں, رات کو ہم کو مجبوراً ڈش اینٹینا دیکھنا پڑتا ہے کیونکہ کیا کریں ٹائم پاس نہیں ہوتا, اگر کیبل نہیں دیکھے تو ٹائم پاس نہیں ہوتا, تو پھر مجبوراً ہم ڈش اینٹینا دیکھ کر کیبل دیکھ کے اپنا ٹائم پاس کرتے ہیں. کہتے ٹائم پاس کر رہے ہیں, ارے ٹائم پاس نہیں فیل ہو رہا ہے, یہ سمجھتے نہیں کہ پاس کے معنی کیا ہے, پاس اور فیل ہو رہا ہے, ارے فیل ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. اب اگلے دن کیا ہوا کہ اب وہی رات کا ٹائم ہوا تو یہ کتوں کے بھونکنے کا ٹائم فکس ہوتا ہے, اب دیکھا کہ بھونک کا ٹائم ہوا اور بھونک نہیں رہے, تو نواب صاحب نے کھڑکی سے باہر جھانکا تو دیکھا کہ کتوں کی جماعت موجود ہے اور کتے جو ہے وہ آسمان کی طرف منہ اٹھا کے کیونکہ اس کی عادت ہے منہ اوپر کر کے بھونکتا ہے, اب اوپر منہ اٹھا کے منہ کھولتا تو ہے لیکن آواز نہیں نکلتی مجھ سے. اب اس نے بڑا حیران کیا یہ کیا, رات بھر سکون سے سوئے, سب صبح اٹھے تو نواب صاحب نے پوچھا کہ ارے بھائی تم نے کیا ترکیب لڑائی تھی, تو اس نے کہا بس چھوٹی سی ترکیب تھی کوئی خاص بات نہیں. اس نے کہا وہ کیا یار بتا دو ہم بھی اس کو استعمال کر لیا کریں گے. کہا اصل میں کتے کی عادت ہے جب کتا بھونکتا تو اوپر سے لیکن زور نیچے کا لگاتا ہے, اس کی رگڑ سے جو ہے اوپر بھونک نکلتی ہے, تو لہٰذا جو اس کی رگڑ والی جگہ تھی وہاں میں نے تھوڑی تھوڑی گریس لگا دی. تو لہٰذا وہی تو جواب صاحب نے کہا, وہی میں کہوں کتا اوپر دیکھے منہ تو کھولتا ہے لیکن کیا بات ہے اصل میں جو جگہ رگڑ لگنے کی تھی وہ جگہ تو سلپری ہو گئی, اب بھونک ہی نہیں نکل رہی. تو میرے دوستو کتا وفادار تو ہوتا ہے لیکن اپنی قوم کا وفادار نہیں ہوتا ہے, اسی طرح انگریز وفادار تو ہے لیکن اپنی قوم کا نہیں بلکہ کتے کا وفادار ہے. لہذا جو جن کو اتنی تمیز نہیں ہے میرے دوستو اس کے کیا ہم اس کو اپنا بڑا بنائیں, کیا ہم اس کے پیچھے چلیں, کیا ہم اس کے پیچھے چلیں. اور پھر اس نے اپنی زندگی کا مقصد تو صرف پیسہ شراب کباب زنا بدماشی یہ مقصد ہے اس کا. میرے دوستو مسلمان کے پاس تو زندگی کا ایک مقصد ہے, ان کا تو مقصد کیا ہے, کھاؤ پیو لیٹرین میں جمع کرو جانوروں والی زندگی گزارو, بس یہ حال ہے ان کا. مسلمان کا یہ کام تو نہیں ہے نا, اللہ تعالیٰ نے تو اس کو ایک مقصد دے کر بھیجا ہے اور وہ مقصد کیا ہے کہ اللہ لیعبدون, کہ تم ہماری عبادت کرو اور ہماری معرفت حاصل کرو, ہم تم کو اس لیے دنیا میں بھیج رہے ہیں, یہ تمہارا کام نہیں ہے کہ کھائے پیا اور لیٹرین میں جمع کر دیا. ارے یہ تو جانور بھی یہی کام کرتا ہے, اگر تم نے یہ کام کیا تو کیا کمال کیا. اور جن چیزوں سے تم دل لگا رہے ہو, جن چیزوں سے دل لگا رہے ہو, جیسے مال ہے, اگر مال ہے تو دنیا میں ہم یہ تماشا دیکھتے ہیں کہ آج مال ہے کل غائب ہو گیا, یہ ہوتا ہے. اور مال ایسی بے وفا چیز ہے, ویسی بے وفا, اگر آپ کو کوئی چیز چاہیے یہ جیب سے نکلنے کے لیے بےتاب رہتا ہے, بس کوئی چیز رہی اب کیلے جی کیلے چاہیے جی لاؤ جی 40 روپیہ نکالو, لو بھائی مال لو, اب مال گیا اب ختم, کیلے کھائے ختم کچھ نہیں مال گیا. اور پھر چلو اگر مال رکھا بھی سنبھال سنبھال کر تو مرنے کے بعد چھوڑنا پڑے گا کہ نہیں پڑے گا, لہٰذا عارضی چیز ہے. عورتیں ہیں حسینوں کی محبت ہے, کب تک وہ رہے گا, جب ان کی جوانی بڑھاپے سے تبدیل ہو جائے گی پھر کیا کرے گا, کمر جھکے مثلے کمانی ہوئی, کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی, ان کے بالوں پہ غالب سفیدی ہوئی, کوئی دادا ہوا کوئی دادی ہوئی, جن کا نقشہ تھا کل جوانی کا ہے لقب آج نانا نانی کا, کیسا دیکھا تھا ہو گئے کیسے, کیا بھروسہ ہے اس جوانی کا. بتاؤ ہر لڑکی چاہے کتنی حسین ہو اس کو بڈھی ہونا ہے کہ نہیں ہونا, نانی امی دادی امی بنے گی نا، اسی طرح لڑکا ہے وہ بھی نانا ابا دادا ابا بنے گا. تو لہٰذا جو جن کے حسن خود ان سے کا وفادار نہیں ہے، جن کا حسن، جن کے کالے بال، جن کی جو ہے شربتی آنکھیں، جن کی جو ہے گورے گال، اور جن کے جو ہے وہ نازک ہونٹ، جن کے خود وفادار نہیں ہیں، وہ ہم سے کیسے وفاداری کر سکتے ہیں؟ سوچو ذرا. لہٰذا ان حسینوں سے دل لگانا یہ بھی عارضی چیز ہے. کھانا پینا کیا ہے؟ بریانی کا ذائقہ کہاں تک ہے؟ سب زبان تک، بس حلق سے نیچے اترا، ختم، کچھ نہیں ہے. اب اس کے بعد نہ مجبوراً اسی بریانی کو دھکا دینے کے لیے صبح لیٹرین میں زور لگانا پڑے گا، اب ختم. لہذا یہ جتنی چیزیں، سورج سے دل لگایا، سورج کیا ہے؟ صبح تو نکلا، طلوع ہوا، شمس بازرہ بنا، شام کو غروب ہو گیا، اب ختم. یہی تو فرمایا کہ فلما را القمر بازغن قال هذا ربی. ابراہیم علیہ السلام کا اللہ نے واقعہ لکھا کہ دیکھو فلما را القمر، کہ جب بازغن، کہ جب چاند طلوع ہوا تو قال هذا ربی، یہ میرا رب ہے. لیکن فلما افلا، فلما افلا، لیکن جب وہی سورج جو ہے غروب ہو گیا، غائب ہو گیا، قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الظالمين. اللہ تعالیٰ میرا رب ہدایت دے کہ یہ جو یہ لوگ گمراہی کے اندر پڑے ہوئے، میری قوم گمراہی کے اندر پڑی گئی. پھر کیا فرمایا؟ فلما را الشمس بازغتا قال هذا ربي هذا اکبر. جب سورج طلوع ہوا تو اور کہا کہ یہ میرا رب ہے اور یہ سب سے بڑا ہے. لیکن فلما افلت، لیکن جب وہ بھی غروب ہو گیا، قال یا قومی انی بری مما تشرکون، اے میری قوم، جس چیز کا تم شرک کرتے ہو میں اس سے بری ہوں، میں اس کو اپنا رب نہیں مانتا. اور میرا رب کون ہے؟ انی وجہت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میں تو اپنا چہرہ اسی طرف کرتا ہوں، زمین آسمان کا خالق، سورج اور چاند کا پیدا کرنے والا، شجر و حجر کا پیدا کرنے والا، دریا اور سمندر کا پیدا کرنے والا، تمام مخلوقات کا پیدا کرنے والا، میرا خالق تو وہی ہے، میرا رب تو وہی ہے، میرا مالک تو وہی ہے، اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤں گا. لہذا ہر چیز فنا ہے نا، کس چیز سے دل لگائے گا؟ کس چیز سے دل لگائے گا؟ صرف ایک اللہ رب العزت کی ذات ہے میرے دوستو جو دل لگانے کے قابل ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کی ذات کو کبھی فنا نہیں ہے، اللہ کے حسن میں کبھی کمی نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کی لذتوں کے اندر کبھی کمی نہیں آتی. میرے شیخ فرماتے کہ دیکھو، شکر کا خالق اللہ ہے، گنوں میں رس اللہ نے پیدا کیا. اگر اللہ تعالیٰ گنوں میں رس نہ پیدا کرتا تو سارے گنے مچھردانی کے ڈنڈے کے بھاؤ بکتے. خان صاحب اس کو مچھردانی میں لگاتا، چاروں طرف ڈنڈے مچھر سے بچاؤ کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے گنے کے اندر رس پیدا کیا. ماں رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے دل ای شکر خوشتر، یا کہ شجر شکر سازت. اے دل ذرا تو ہم کو بتا کہ یہ چینی زیادہ میٹھی ہے یا چینی کا پیدا کرنے والا زیادہ میٹھا ہے. اور اے دل ای کمر خوشتر، یا کہ کمر سازت. اے دل ذرا یہ بتا، یہ چاند زیادہ حسین ہے، یہ چاند جیسی شکلیں زیادہ حسین ہے، یا ان شکلوں کا پیدا کرنے والا اس سورج